الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے اپنے کلام پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ دعائیں سورۃ الشعراء میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے رسوا مت کرنا اس دن جس دن لوگ قبروں سے زندہ کر کے حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے. اور یہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں کسی کو نہ مال نفع پہنچا سکے گا نہ اولاد. اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ دو چیزیں سب سے زیادہ مفید ہیں اسباب کے اعتبار سے، مال اور اولاد. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن میں مال اور اولاد مفید نہیں ہوں گے مگر دوسری چیزیں مفید ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ جب مال اور اولاد جو سب سے زیادہ نافع وسائل ہیں وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے تو پھر باقی وسائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نجات پانا بہت مشکل ہوگا اس دن. مال کے ذریعے کوئی نجات پالے نہیں ہو سکے گا, اولاد کے ذریعے کوئی نجات پالے نہیں ہو سکے گا, اپنی جمعیت, اپنے خاندان, اپنے قبیلے کی مدد سے نجات پالے نہیں ہو سکے گا. کوئی چیز نافع نہیں ہوگی, کوئی چیز مفید نہیں ہوگی, کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی, کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی. بس ایک ہی شکل ہے بچنے کی, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ شخص جو کہ قلب سلیم لے کر آئے, سلامتی والا دل لے کر آئے, صاف ستھرا دل لے کر آئے, اللہ کی یاد سے منور دل لے کر آئے, اللہ کی محبت سے آراستہ دل لے کر آئے, صاف ستھرا, صاف شفاف, چمکدار, جو ایسا دل لے کر آئے گا وہ نجات پا جائے گا. وہ دوسروں کے لیے اللہ کی اجازت سے سفارش بھی کر سکے گا. اور ایسے شخص کے لیے دوسرے لوگ بھی سفارش کر سکیں گے, اس لیے کہ صفائی اور ستھرائی دل کی سلامتی کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ دل کفر سے پاک ہو, شرک سے پاک ہو اور نفاق سے پاک ہو, یہ بھی قلب سلیم ہے. اور اعلیٰ درجے کا قلب سلیم, کفر سے بھی پاک, شرک سے بھی پاک, نفاق سے بھی پاک, اخلاق رذیلہ سے بھی پاک, اوصاف ذمیمہ سے بھی پاک, اور شہوت کے غلبے سے بھی پاک, معاصی کی طرف میلان سے بھی پاک, اور اس سے بھی اوپر والا درجہ, اس سے بھی اوپر والا درجہ قلب سلیم کا, اور وہ ہے اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے پاک. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرمائے اور اس اعلیٰ درجے کا قلب سلیم عطا فرمائے. اَن يَكُونَ خَالِيًا عَمَّا سِوَ اللَّهِ, کہ دل ماں سِوَ اللَّهِ سے خالی ہو جائے. تو جس کا دل کسی بھی درجے کا قلب سلیم نہیں ہوگا, اس کو تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. لیکن پہلے درجے کا قلب سلیم ہوگا, پہلے درجے کا, کفر سے, شرک سے, نفاق سے پاک, تو اسے تو کسی کی سفارش بھی کام آئے گی. اسے کسی کی سفارش بھی کام آئے گی. اگر وہ اولاد صالح چھوڑ کے گیا تھا تو اولاد صالح اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی, اس کے لیے مال بھی نافع ہوگا. اس نے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا صدقہ جاریہ کے طور پر, اس کا اجر و ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ کے طور پر نہیں, ایسے ہی خیرات صدقہ کیا تھا, وہ بھی اس کا بھی نفع ملے گا. اور اگر اوپر والے درجے کا قلب سلیم ہے کہ عقائد بھی درست اور اعمال اور اخلاق بھی بالکل ٹھیک, دل عقائد فاسدہ سے بھی پاک صاف ستھرا, اخلاق رذیلہ سے بھی صاف ستھرا, اور معاصی کی آلودگیوں سے بھی صاف ستھرا, تو اسے اولاد صالح صدقہ جاریہ بن کر فائدہ پہنچائے گی، اس کا مال جو اس نے اللہ کے راستے میں دنیا میں خرچ کیا تھا وہ فائدہ پہنچائے گا، اور یہ کسی کے لیے سفارش کر سکے گا، اس کے رفع درجات کے لیے دوسرے بھی سفارش کر سکیں گے. اصل ہے قلب سلیم، قلب سلیم، اللہ ہمیں یہ قلب سلیم نصیب فرما دے. اور اس کے لیے میرے بھائیو محنت کرنی ہے، قلب سلیم. اگر دل میں شہوتوں کی طرف میلان ہے اور اس قدر میلان ہے کہ غلبہ ہو جاتا ہے اور روک نہیں سکتا اور مبتلا ہو جاتا ہے معصیت میں، یہ قلب سلیم نہیں ہے، بیمار دل ہے، یہ اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں ہے دل، حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، بخل ہے، نفرت ہے، مال کی حد سے زیادہ محبت ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہے، یہ بیمار دل ہے، عقیدہ خراب ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. تو یہ بیمار دل نہیں، یہ مردہ دل ہے، یہ مردہ دل. تو دل مردہ ہوتا ہے باطل عقائد سے، کفر سے دل مر جاتا ہے، شرک سے دل مر جاتا ہے، اور نفاق اعتقادی سے دل مر جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ اور معاصی، گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے. تو دل مردہ ہے تب بھی قلب سلیم نہیں، اور دل بیمار ہے تب بھی قلب سلیم نہیں، اور آخرت میں نجات پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قلب سلیم. اگر دل مردہ ہے تب تو نجات کی کوئی شکل ہی نہیں، اور دل اگر بیمار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی سفارش کام آ جائے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی سفارش نہ کرے، سفارش کرنا چاہے اس کو اجازت نہ ملے، اللہ فضل کا معاملہ نہ کرے، عدل کا معاملہ کرے، تو جہنم میں جانا پڑے گا. اور جہنم میں جا کر پھر جب دھلائی ہو جائے، دنیا میں اس نے دل کو صاف ستھرا نہیں رکھا تھا، تو اب اللہ صاف ستھرا کریں گے جہنم میں ڈال کر. حتی اذا حذبوا ونقوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ان کی تہذیب ہو جائے گی، جب ان کی درستگی ہو جائے گی، اور جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے، تو یہ حذبوا، حذبوا تہذیب، تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک درخت ہے، درخت گارڈن میں، ہمارے باغ میں ایک درخت ہے، ایک ٹہنی ادھر، ایک ٹہنی ادھر، ایک ٹہنی ادھر، ٹیڑا میڑا. تو ایک اچھا گارڈنر آ کر کے اسے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تہذیب. اسی لیے مشائخ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تہذیب اخلاق پر محنت کرو، یعنی یہ دل میں سارے ٹیڑے میڑے درخت جو ہو گئے ہیں، اخلاق رذیلہ سے جو دل بھر گئے ہیں، یا یہ کہ کچھ اخلاق رذیلہ، کچھ اخلاق فاضلہ، یا یہ کہ ایک ہی خلق جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے، کہ کبھی سخاوت کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی بخل کا غلبہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایک دم توازو محسوس ہونے لگتی ہے تو کبھی پھر کبر آ جاتا ہے. یہ جو ٹیڑی میڑی ساری چیزیں ہیں، یہ اخلاق کی تہذیب کرو، اپنے آپ کو کسی شیخ کے، اپنے دل کے گارڈن کو کسی شیخ کے حوالے کر دو جو گارڈنر ہے، اور اچھی طرح سے وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. تہذیب اخلاق اور تنقیہ، تنقیہ تزکیہ، تنقیہ کا معنی بھی ہے صاف ستھرا کرنا، تزکیہ کا معنی بھی ہے صاف ستھرا کرنا. تو جو دنیا میں تزکیہ کی محنت کر لیتا ہے اور اپنے اخلاق کو کنٹرول میں لے آتا ہے، تو قد افلح من زکاہا، یہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے مہذب دل چاہیے، صاف ستھرا دل چاہیے. لیکن جو شخص دل کو دنیا میں صاف نہیں کرے گا اور گندا رکھے گا، تو اب جنت میں اسے بھیجنے کے لیے جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، اور جہنم میں اس کا تزکیہ ہوگا، تو یہ تزکیہ کی جو گھاٹی ہے اس سے تو میرے بھائیوں گزرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ دنیا میں گزرے یا آخرت میں. دنیا میں اگر مجاہدہ کریں گے وہ آخرت کے مجاہدے سے بہت آسان، آخرت میں جہنم کا مجاہدہ ہوگا اور یہاں ہلکا پھلکا مجاہدہ. تو ایسا سوچا کرو کہ اس وقت مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا، بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل ہے. تو ایسا سوچا کرو کہ جنت میں جانے کے لیے جہنم میں جا کر اس سے زیادہ مشکل کام کرنے پڑیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ آسان کام ہی میں کر لوں. تہذیب کر دی جائے گی، تنقیہ ہو جائے گا، تزکیہ، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو قلب سلیم، جنت میں جانے کے لیے قلب سلیم چاہیے، سلامتی والا دل. اور دل اگر کفر نفاق شرک میں مبتلا ہے تو مردہ، اور اگر معاصی کی گندگیوں میں مبتلا ہے اور اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہے تو پھر یہ دل بیمار. انسان جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اسے تندرست کیا جا سکتا ہے، اللہ چاہے تو تندرست ہو سکتا ہے، ہوپ رہتا ہے کہ تندرست ہو جائے گا. لیکن انسان مر جائے پھر اسے زندہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ دل کو ایسا نہیں بنایا. روحانی دنیا میں دل بیمار ہو جائے تو تندرست ہو سکتا ہے، اور مردہ ہو جائے تو زندہ ہو سکتا ہے. اور دل بیمار کیسے ہوتا ہے، مردہ کیسے ہوتا ہے؟ اتباع ہوا سے ہوتا ہے. اتباع ہوا، اتباع ہوا کا پہلا درجہ، پہلا درجہ کیا ہے؟ جاہی، لذت والے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، دل بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا یہ دل. ہلکا پھلکا نزلہ ہوا، ہلکا پھلکا نزلہ ہوا فوراً علاج کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، ہلکا پھلکا نزلہ ہوا علاج نہیں کیا تو بخار ہو گیا، بخار ہو جانے کے بعد علاج کی طرف توجہ کی تو پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر توجہ نہیں کی تو انفیکشن بڑھ کر کے نیومونیا ہو سکتا ہے، اور نیومونیا ہو جانے کے بعد علاج بہت مشکل ہوگا، خطرے میں پڑ جائے گا اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر فوری تشخیص اور فوری علاج نہیں ہوا تو. اتباع ہوا کے تین درجے ہیں، پہلے دو درجے میں دل بیمار ہو جاتا ہے اور تیسرے درجے میں دل مر جاتا ہے. اتباع ہوا، پہلا درجہ کیا ہے؟ خواہشات، شہوات، لذتوں کی، شراب، زینا، فلم، میوزک، لذتوں کی پیچھے جاتا ہے. اتباع ہوا کا پہلا درجہ، اگر علاج کی فکر کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، علاج کی فکر نہیں کرے گا تو دھبے آ رہے ہیں، بد نظری کرتا ہے دل پر دھبا، زینا کرتا ہے دل پر دھبا، شراب پیتا ہے دل پر دھبا. تو جب یہ پہلے درجے کی جو بیماری ہے وہ بڑھے گی تو اب دوسرے درجے پر چلا جائے گا، اور اب دل کے اندر رذائل آ جائیں گے. کون سے رذائل؟ جاہ والے رذائل. اب دیکھو تو تکبر بھی ہے، اب تکبر بڑھائی، اب دیکھو تو بخیل بھی ہو گیا ہے، اب دیکھو تو اسے حسد بھی ہے، اب دیکھو تو عجب بھی ہے، اب دیکھو تو کینہ بھی ہے. دوسرے درجے، اب بھی اگر یہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اتباع ہوا سے نجات پانے کی کوشش کرے، صحیح طبیب کے پاس جا کر صحیح دواؤں کا استعمال کرے، اپنی حالت پوری رکھ دے شیخ کے سامنے اور فیصلہ کر لے کہ میں طبیب جو کہے گا وہ کروں گا، تو اب بھی شفا ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کی فکر نہیں کی تو تیسرے درجے پر یہ پہنچ سکتا ہے، کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، نفاق اعتقادی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو روحانی موت مرے گا. تو دل بیمار کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اتباع ہوا سے، معاصی سے، خواہشات کی طرف چلنے سے. اور معاصی اور خواہشات کی طرف چلے گا کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہے غفلت سے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دل بیمار ہوگا غفلت عن ذکر اللہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے، اتباع ہوا سے، معاصی سے. اس میں ترقی ہوگی تو پھر جاہی گناہ آئیں گے، اس میں ترقی ہوگی تو اعتقاد خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے جن لوگوں کے دل بیمار ہیں انہیں بھی فکر تو کرنی چاہیے، جن لوگوں کے دل بیمار ہیں انہیں بھی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کی سلامتی کے ساتھ آخرت میں جا سکیں یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اوپر والی بیماری ہو سکتی ہے. اور اگر نہ بھی ہوئی اور اللہ کا فضل نہ ہوا، کسی کی سفارش ہمارے حق میں نہیں ہوئی، تو جہنم میں جو کچھ سالوں تک رہنا پڑے گا یہ کتنا مشکل ہوگا. اور یہ باتیں میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ بات غیر مسلموں کی نہیں ہو رہی ہے، مومنین کی ہو رہی ہے. مومنین کی، ان مومنین کی کہ جن کی زندگیوں میں اعمال کی لائن کی کچھ سستی آ گئی تھی. سبب نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگی میں اعمال کی لائن کی کچھ سستی آ گئی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگیوں میں اعمال کی لائن کی سستی آئے گی تو وہ فرض کی لائن کی تو ہوگی نہیں، واجب کی لائن کی تو ہوگی نہیں، وہ حرام اور مکروہ تحریمی کی لائن کی تو ہوگی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے جس طرح سنتوں کا اور نوافل کا بہت زیادہ اہتمام اور بہت زیادہ جد و جہد ہوتی تھی، خوب نفل روزے رکھتے تھے، قلت طعام اور قلت اختلاط، یہ جو ساری چیزیں تھیں زہد والی، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد جب ذرا دور اچھا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کمی آ گئی، اس میں ریلیکس ہو گئی تھوڑی. اللہ نے آیت الم یعنی للذین آمنوا، کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائیں، ان کے دلوں میں خوشی آ جائے. لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے. لذکر اللہ کی نصیحت، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اترا ہے اللہ کی طرف سے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں کی یا مسلموں کی؟ ایمان والوں کی یا غیر مومنوں کی؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تھوڑے آپ سلاک ہو رہے ہیں اعمال کے معاملے میں، یہ جو تھوڑے ڈھیلے پڑ رہے ہیں، چست ہو جاؤ دوبارہ. انگلش میں کہتے ہیں نا پل یور سوکس اپ، یہ کہا جا رہا ہے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ آج سنن نوافل میں، مستحبات میں کچھ تھوڑی بہت نرمی آ رہی ہے تو کل سنن موکدہ میں آئے گی، اور پھر واجب میں، اور پھر فرض میں، اور فرض اور واجب میں، حرام اور مکروہات تحریمیہ میں جب تھوڑی سستی آئے گی اور اس کے بعد توبہ نہیں ہوگی تو وہ کفر تک پہنچ جائے گی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل. ان مومنین کو جن کی زندگیوں میں تھوڑی بہت سستی نظر آ رہی ہے، نہیں بننا چاہیے ان سے پہلے اہل کتاب کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے اہل کتاب نے اسی طرح سستی کی، پہلے نوافل میں، مستحبات میں، اور پھر وہ سستی ان کو لے گئی فرائض اور واجبات تک، حرام اور مکروہ تحریمیہ تک. ان کے زمانے میں جو بھی ہوگا، حرام، فرض، واجب کا ترک، حرام کا ارتکاب، اور پھر توفیق چھین لی گئی توبہ کی، تو فتح علیہم الامد، مدت لمبی ہو گئی، مدت لمبی ہو گئی، مدت لمبی ہو گئی. ہوتا ہے ایسا، بہت چست ہے اعمال میں، اور ذرا ڈھیلا پڑ گیا ذکر میں، ذرا ڈھیلا پڑ گیا تلاوت میں، ذرا ڈھیلا پڑ گیا اپنے روزانہ کے اعمال میں، اور فرائض واجبات الحمدللہ حرام سے بچ رہا ہوں، اور پھر اس کا اثر پڑ رہا ہے اب فرائض پر، واجبات پر، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور دھیرے 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 دین سے دور، توبہ کی توفیق نہیں، اور دیکھتے دیکھتے 5 سال 10 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں معاصی کا ارتکاب کر رہا ہوں اور توبہ نہیں کر رہا ہوں. اور شروع شروع میں تو افسوس بھی ہو رہا تھا، بعد میں افسوس بھی نہیں رہتا. شروع شروع میں تو ایسا ہوتا بھی تھا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بعد میں یہ خیال بھی نہیں آتا. تو کہا کہ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان مومنین کو ان سے پہلے اہل کتاب کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ جنہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اعمال میں سستی، دھیرے دھیرے پھر اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی کے بعد توبہ کی طرف نہ آنا، رجوع نہ کرنا. فطال علیہم الامد، اور پھر یہ مدت لمبی ہو گئی. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت ہو کر کے کیا ہو گیا؟ کفر میں مبتلا ہو گئی. فقست قلوبہم سے کیا مراد؟ اتنے سخت ہو گئے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے. اسی لیے آگے والا جملہ یہ کہتا ہے کہ وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سارے اس وقت آپ کو چاروں طرف کفر میں نظر آ رہے ہیں، یا فسق بھی معنی کفر ہے. وکثیر منہم فاسقون، اس وقت اہل کتاب میں سے چاروں طرف اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے نبی کے صحابہ جو تم کو کفر میں نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا نے سستی کی، اس سستی غفلت کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی آتی رہی، کچھ وہ پہلی نسل میں سے نہیں تو دوسری میں سے، پہلی نسل والوں نے اعمال میں سستی کی، دوسری نسل والوں نے فرائض میں سستی کی، تیسری نسل والے جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہوئے، اور یہ پھر سارے دیکھو وہ کثیر منہم فاسقون، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جتنی نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی یاد سے جتنی غفلت زیادہ لمبی رہے گی، اتنے ہی خطرات بڑھتے چلے جائیں گے. اتباع ہوا کے پہلے درجے سے دوسرے درجے پر، باہی گناہوں سے جاہی گناہ، اور جاہی گناہوں سے کفر، شرک اور نفاق تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کل فوراً روزانہ محاسبہ کرو اپنا، اور جہاں کہیں غلطی نظر آئے توبہ کرو، جہاں کہیں سستی نظر آئے چستی دکھاؤ. اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ غلطی ہے تو توبہ کرو، اور نوافل وغیرہ میں، معمولات وغیرہ میں کچھ سستی غفلت ہو جائے تو چستی دکھاؤ گے نا، اب آج سے تو کرنا ہی ہے. تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اعمال میں سستی، اعمال میں سستی کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی میں ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، تو سختی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کفر، شرک، نفاق تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے دل مردہ ہوتا، دل بیمار ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 پھر یہ دل پہلے بیمار ہوتا ہے، باہی گناہ، خواہش والے گناہ، پھر بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے جاہی گناہ، کبر وغیرہ والے. یہ جاہی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے. شراب پینے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ میں شراب کے گناہ میں ہوں، لیکن جس میں تکبر اور بڑائی ہوتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ آئی ایم ویری ہمبل، میں بہت ہمبل ہوں. تو بیمار، بہت زیادہ بیمار، اور پھر مردہ. فقست قلوبہم میں یہ سب چیزیں آ گئی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم روحانی دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو روحانی دنیا میں بیمار دل تندرست ہو سکتا ہے اور مردہ دل زندہ ہو سکتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، غور سے سنو، جان لو، یقین دل میں پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بارش برسا کر زندہ کرتا ہے. تو جس طرح مردہ زمین خشک زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، جب خشک زمین کو دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں، گرم ملکوں میں گرمی کے موسم میں، تو یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ یہاں کوئی پودا اگ سکتا ہے، لیکن وہیں پر جب بارش کے موسم میں بارش برستی ہے تو بغیر ہمارے کچھ ڈالے خود بخود پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. فاحیا به الارض بعد موتها انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. علم جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اللہ تعالی مردہ زمین کو، اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ بارش برسا کر کے زندہ کرتا ہے. اس میں امید دلائی مؤمنین کو کہ گھبراؤ مت، اگر دل تمہارا بیمار ہے تو وہ تندرست ہو سکتا ہے، اور دل تمہارا اگر مردہ ہے تو زندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب مر گیا بچا نہ سکے، ہائی واویلا کرو نا، ابھی بھی ایک کفر سے دوبارہ ایمان کی طرف آ سکتا ہے، شرک سے دوبارہ توحید کی طرف آ سکتا ہے، نفاق سے دوبارہ خلوص و اخلاص کی طرف آ سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کس چیز کی؟ پانی کی، پانی کی ضرورت ہے. تو آج کی نشست میں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دل جو ہے، دل یہ بیمار کیسے ہوتا ہے، مردہ کیسے ہوتا ہے، وہ تو بتلا چکا، اور اسے کس بارش کے ذریعے دوبارہ تندرست کیا جا سکتا ہے اور زندہ کیا جا سکتا ہے. دل اندھا ہو گیا اسے بینا کیسے کریں گے؟ ولیکن تعمل قلوب اللہ، یہ نابینا ہو گیا دل، اب اسے بینا کیسے کریں گے؟ کس بارش کی ضرورت ہے؟ کون سے بارش سے یہ بینا ہو جائے گا؟ یہ دل ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹیڑھا اندر دل ٹیڑھا، اب اسے الٹا ہی نظر آتا ہے، یہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو یہ سیدھا دیکھنے والا کیسے ہو جائے، سیدھا چلنے والا کیسے ہو جائے؟ کس بارش کی اسے ضرورت ہے؟ کیا دوا کیا ہے؟ جو دل سلامتی والا دل نہیں ہے اسے دوبارہ سلامتی والا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جس سے دل زندہ ہوتا ہے، جس سے دل زندہ ہوتا ہے دوبارہ، سب سے پہلی بارش جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے استغفار، توبہ اور استغفار. توبہ کرو، خوب توبہ کرو گے، اللہ میری زندگی میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، نہیں کروں گا آگے، نہیں. اور ارادہ بھی کرو نہ کرنے کا، لیکن اگر دل ساتھ نہ دے کم سے کم زبان سے بولو کہ اللہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. دل کہے نہیں کروں گا، یہ ہے سچی پکی توبہ. دل کہے نہیں کروں گا، زبان بھی کہے نہیں کروں گا، یہ تو سچی پکی توبہ ہو گئی. لیکن دل بھی کہے کروں گا اور زبان بھی خاموش، تو دو عضو متفق ہو گئے، تو ڈیوائیڈ کرو ان کو. دل کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں چھوٹے گا، لیکن زبان سے کہو کہ اللہ چھوڑ دیا میں نے، جھوٹ موٹ ہی کہو یہ اللہ چھوڑ دیا. اس لیے کہ آپ زبان سے جھوٹ موٹ بول رہے ہیں تو آپ کی نیت اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ زبان کے ذریعے دل پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. چھوڑ دیا میں نے یہ اللہ، چھوڑ دیا، نہیں کروں گا یہ اللہ، نہیں کروں گا یہ اللہ، نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار میں میں نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش. یہ دل دھونے کے لیے میرے بھائیو بارش، موسلادھار بارش. اور موسلادھار بارش جب زمین پہ برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہ لہانے لگتی ہے، چاروں طرف سبزہ، خوشنما سبزہ نگاہوں کو کھینچتا ہے. حضرت اکرم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو دو قسم کی بارش برستی ہے دو زمینوں پر، آسمان سے موسلا دھار پانی کی پانی کی بارش برستی ہے اس زمین پر اور زمین کو زندہ کر دیتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور اللہ کے عرش سے رحمت کی بارش برستی ہے انسان کے دل کی زمین پر، جس کے نتیجے میں زنگ دور ہوتا ہے اور اخلاق فاضلہ سے وہ دل لہلہانے لگتا ہے. استغفار خوب کرو، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اکیلے اکیلے چل رہے ہیں، گھر میں اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو کہو کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ توبہ کرنی چاہیے، یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن میرا دل غلام ہو چکا ہے نفس اور شیطان کا، ہوا کا غلام ہو چکا ہے، وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ مدد فرما، مدد فرما، میں گناہ نہیں کروں گا، تو میری مدد فرما، میرے دل کو بھی میرے ساتھ کر دے. استغفار، استغفار، استغفار کی وجہ سے اللہ کے عرش سے دل کے اوپر ایک رحمت کی بارش برستی ہے، اس سے دل صاف ہوتا ہے. اور نمبر دو، اس استغفار اور توبہ کے ساتھ رو. تو آنکھوں سے یہ جو بارش برستی ہے، یہ آنکھوں سے جو بارش برستی ہے یہ بھی دل کو دھوتی ہے، دل کو دھوتی ہے. حضرت خلیل اللہ سے ایک مرتبہ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل دل کو دھویا کرو، تو حضرت خلیل نے کہا کہ اے اللہ دل کو دھونا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دل آپ نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ وہاں تک پانی پہنچا کر کے دل کو دھوؤں کیسے. تو کہا کہ اے میرے خلیل نہروں کی اور سمندر کی اور بارش سے پانی سے دل کو نہیں دھویا جاتا، میرے سامنے روو، میری محبت میں اور میرے خوف سے تمہاری آنکھوں سے بہنے والے جو نہریں ہیں ان نہروں سے دل دھلا کرتا ہے. رو، اللہ کی محبت میں رو. گنہگار بھی اللہ کی محبت میں رو سکتا ہے کہ اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، لیکن گندگیاں میری اتنی ہے کہ میرے اور تیرے درمیان ہزاروں پردے پڑ چکے ہیں، تو فراق میں رو، اللہ کی فراق میں رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے. یہ آنسو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں جو آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، آنسو بہتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے میں گیا تھا، تو ہمارے ایک دوست سلیمان بھائی کے گھر میں دوپہر کا کھانا تھا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد حکیم صاحب تو جہاں بیٹھتے تھے خانقاہ شروع ہو جاتی تھی، مجلس شروع ہو گئی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے. تو اللہ کی محبت میں حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو پڑتے تھے بات کرتے کرتے، اللہ کی محبت میں روتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو کسی نے ٹیشو ہاتھ میں دیا، تو حضرت نے ٹیشو لینے سے انکار کیا اور آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے ان کو یوں ملا اور چہرے پر مل دیے آنسوؤں کو، اور کہا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے رو پڑے، تو کسی نے تولیہ دیا، تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے سستے نہیں ہے کہ میں انہیں تولیے کے حوالے کر دوں، یہ تو اللہ کی محبت میں بہے ہوئے آنسو ہیں. اللہ کی محبت میں رو، جنت کے اشتیاق میں رو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اشتیاق میں رو، اللہ کے خوف سے رو، قبر کے عذاب سے رو. رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رونے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. رونا یہ بھی بارش ہے. جو آدمی روتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے. مجھے آپ کو نظر آئے نہ آئے رونے سے دل صاف ہوتا ہے. تیسری چیز اللہ کے ذکر سے, ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے. ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے, ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے. جو دل صاف ہوتا ہے اسے قلب مطمئن کہتے ہیں, جو نفس صاف ہوتا ہے اسے نفس مطمئن نہ کہتے ہیں. یعنی جو دل معاصی سے طاعت کی طرف آ جاتا ہے اسے مطمئن دل کہتے ہیں. تو طاعت, اللہ کی فرما برداری کو سکون سے تعبیر کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو اپوزٹ ہے, اپوزٹ معاصی, اللہ کی نافرمانی, یہ حرکت ہے. اسی لیے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع خشوع, خشوع کا معنی کیا ہے کہ آدمی جھک جائے. تو آدمی جب جھکتا ہے تو اس میں سکون آ جاتا ہے. ایک آدمی اس طرح بیٹھ جاتا ہے. تو اطاعت اور فرما برداری کو تعبیر کیا گیا سکون سے, اور معاصی کو تعبیر کیا گیا حرکت سے. حرکت کیوں؟ اس لیے کہ معاصی بھی حرکت ہے اور طاعت بھی حرکت ہے, لیکن طاعت کے نتیجے میں دل کی کیفیت جو بنتی ہے وہ سکون والی ہوتی ہے, اور معاصی کے نتیجے میں دل کی جو کیفیت بنتی ہے وہ حرکت والی. اس لیے کہ جو سکون والا آدمی ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور جو بے سکونی والا آدمی ہوتا ہے, بے قرار, وہ ٹہلتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف. تو جس دل میں سکون آ جاتا ہے وہ دل جو ہے آرام سے پڑا رہتا ہے, اور جس دل میں بے قراری آ جاتی ہے وہ دل پریشان رہتا ہے, حرکت میں رہتا ہے, دھڑکتا رہتا ہے, بے قراری. طاعت میں ٹھنڈک ہے اور معاصی میں حرارت. طاعت میں ٹھنڈک, گرمی میں اگر کوئی برف استعمال کرتا ہے تو اس کا بدن, اس کا دماغ, اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور گرمی کے موسم میں اور گرمی آ جائے, گرمی ہے اور آپ کو کچن میں جا کر کے روٹی پکانی پڑے, اور زیادہ بے قراری آ جاتی ہے. طاعت میں ٹھنڈک ہے, ٹھنڈک, سکون, سکون. اور معاصی میں گرمی ہے, گرمی, بے قراری. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں کیا ارشاد فرمایا, اللہم اغسل عنی خطایای بماء الثلج والبرد, اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے اولے کے پانی سے اور برف کے پانی سے. تو اندر جو گناہ ہے ان کو اولے کے پانی سے, ہیل سٹون کے پانی سے اور برف, سنو کی باری, سنو کے پانی سے تو نہیں دھویا جاتا. اس کے لیے اشارہ یہی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل پر جو گندگی آ چکی ہے, اس گندگی کی وجہ سے میرے دل میں حرارت آ گئی ہے, گرمی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے. تو وہی اللہ, جیسے گرمی کے موسم میں ایک شخص کو اولے کا پانی مل جاوے یا آئس کا یا سنو کا پانی مل جاوے, اس کے بدن پر وہ لگ جاوے, اور جیسے اسے جون جولائی کی گرمی میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے, تو آپ میرے دل کو دھو دیجئے اور میرے دل کو معاصی سے دھو کر ایسا ہی سکون عطا فرمائیے جیسا کہ گرمی کے موسم میں برف استعمال کرنے والے کو ملتا ہے. ذکر اللہ کے نتیجے میں دل سے غفلت دور ہوتی ہے, اور جب دل سے غفلت دور ہوتی ہے, دل سے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں, تو انسان طاعت کی طرف آتا ہے, اور طاعت کے نتیجے میں معاصی کی برائیاں دور ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں دل صاف ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شان کیا ارشاد فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ذکر اللہ کی برکت سے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں, اور غفلت کے پردے ہٹتے ہیں, پہلے زبان کا ذکر ہوگا, پھر دماغ کا ذکر ہوگا, اس کے نتیجے میں اعمال وجود میں آئیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو یہ اعمال کے اعتبار سے اللہ کا ذکر آئے گا. میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا اللہ منع کرتا ہے، میں یہ کروں گا اس لیے کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور اس ذکر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دل مطمئن ہوگا، یعنی دل صاف ہوگا، صاف ہوگا، وہ معاصی کا زنگ دور ہوگا. اور ذکر سے چونکہ دل دھلتا ہے تو بیمار دل کیا ہو جائے گا؟ صحت مند. اور مردہ دل کیا ہو جائے گا؟ بولو، زندہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ذکر اللہ کی بارش سے اس کا دل دھلے گا. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس غفلت کی وجہ سے معاصی کی طرف جائے گا، اور معاصی کے نتیجے میں پہلے دل بیمار ہوگا اور بعد میں مردہ ہو جائے گا. اس لیے ذکر اللہ کی کثرت چاہیے، ذکر اللہ کی کثرت، خوب ذکر. زبانی ذکر ہو، زبانی ذکر، زبانی ذکر، زبانی ذکر کے ساتھ دماغ کا ذکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کے ساتھ یہ بھی دل میں خیال آئے کہ میں اللہ کی ذات بہت پاک ہے، بہت پاک، وہ بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ایک تو ہے نا، سبحان اللہ، 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 الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تو یہ ذکر ہے، یہ زبانی ذکر ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کو بھی. اور دوسرا، سبحان اللہ، 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 اللہ کی ذات پاک ہے، میں پاک ذات کو یاد کر رہا ہوں. الحمدللہ، 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 الحمدللہ. وہ تمام کمالات کا مجسمہ ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے. تو ذکر اللہ زبان سے بھی کرو، اور ذکر اللہ اللہ کو یاد کر کے کرو. اور عربی نہیں آتی، معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو آنکھیں بند کر کے ایسا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. اور اس وقت ایسا سوچو کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اسی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، میرا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے اس وقت. یہ ذکر تنہائی میں بیٹھ کے کرو. لیکن اگر شروع شروع میں دل بہت سخت ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے جاؤ گے تو بالکل آ ہی نہیں سکو گے. تو پہلے کوانٹیٹی کا سوچو، کوالٹی کا نہیں. کوانٹیٹی پہ پہلے آ جاؤ، کوانٹیٹی کی برکت سے پھر کوالٹی پہ بھی آ جاؤ گے. ایک کوانٹیٹی مقرر کر کے جیسا بھی ہو کرنا شروع کر دو. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرے گا ذکر. اور یہ ذکر جو ہے، یہ اپنے آپ کو کسی شیخ سے بیعت کر کے مرید بنو کسی شیخ کے، اور ان سے باقاعدہ وابستہ ہو کر کے یہ زبان کا اور دل دماغ کا ذکر سیکھو کہ دل ذاکر کیسے ہوتا ہے. دھن اور دھیان کے ساتھ ذکر کرو، دھن اور دھیان کے ساتھ ذکر. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ہے جن سے دنیا واقف ہے، بچہ بچہ واقف ہے. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور ہماری طرح رسمی بیعت نہیں تھی کہ میرے شیخ ہیں یہ، اور سال میں دو چار مرتبہ ملاقات کر لی، ان کی مجلس میں جا کر کے بیانات سن لی اور اللہ اللہ خیر صلاح. نہ، میں بیعت ہوا ہوں ان سے دل میں اللہ کو اتارنے کے لیے، اس لیے ان کی ہر بات پر عمل کرنا پڑے گا اور اپنے احوال بتانے پڑیں گے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر، الا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اس میں ذات کا. پھر مراقبے کتنے ہوئے ہوں گے، صرف اللہ کا ذکر، اللہ کا. ایک لمبی مدت تک روزانہ صرف اللہ کا ذکر 70,000 ٹائمز، اللہ 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 70,000 ٹائمز. تو جب کثرت ذکر ہوتا ہے, غور سے سننا, کثرت ذکر, تو کثرت ذکر سے دل دھلتا ہے, اور جب دل دھل جاتا ہے, دل دھل جاتا ہے تو پھر یہ ذکر جو ہے دل میں پیوست ہوتا ہے, اور دل میں پیوست ہو کر پورے دل, پورا دل جو ہے وہ اسپونج کی طرح, جیسے اسپونج کو پانی میں ڈالو تو پورا پانی والا ہو جاتا ہے, تو پورا دل جو ہے وہ ذکر کا اسپونج ہو جاتا ہے, اور دل جو ہے اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے. تو پھر یہ دل جو ہے, یہ دل وہاں سے ذکر پھوٹتا ہے, اور پھوٹ کر کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضا میں چلا جاتا ہے. اور اسی لیے پھر ایسا شخص جو ہے, اذا رو ذکر اللہ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے. کیوں ان کو دیکھتے ہی اللہ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ ذکر سے سینہ لبریز, اور سینہ لبریز پورا جسم لبریز, اب جسم سے پھوٹ پھوٹ کر یہ دوسروں کو بھی لبریز کرتا ہے. اسی لیے موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں, ان کے شاگرد جریر, موسیٰ ابن ابی عائشہ کے شاگرد جریر, وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت اذا رأیت موسیٰ, اپنی زندگی میں جب جب بھی میں موسیٰ کو دیکھتا تھا, میرے استاد موسیٰ, کنت اذا رأیت موسیٰ, جب جب بھی میں اپنے استاد موسیٰ کو دیکھتا تھا تو ذکرت اللہ لرؤیتہ, تو ان کو دیکھتے ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا تھا, ان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دل کو صاف کرنے کے لیے پہلی بارش کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. دوسری بارش اللہ کا رونا, دوسری بارش رونا, اور تیسری بارش اللہ کا ذکر. اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے کرو. احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں, احادیث شریفہ میں جو اذکار آئے ہیں, پڑھو ان کو, لیکن دل کو ذاکر بنانے کے لیے اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کرو, اور ان سے ذکروں کو سیکھ سیکھ کر بڑھو آگے. چوتھی بارش قرآن مجید کی تلاوت, یہ افضل الذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے, مگر افضل الذکر, افضل الذکر, یہ بھی ایسی بارش ہے کہ دل پر جو زنگ ہوتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت, اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں ابھی. اور پانچویں بارش, پانچویں بارش موت کا بکثرت ذکر, ایکسیسو ریممبرنس آف ڈیتھ. قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرو, صبح کو اٹھ کے یاسین شریف پڑھ لو, سونے سے پہلے سورت الملک پڑھو, سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو, ہو سکے تو سورہ واقعہ بھی پڑھو. سورت الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے سے آخرت بن جائے گی, اور سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے, دنیا بن جائے گی. یاسین شریف صبح کو پڑھا اور دن میں انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت, رات کو پڑھا سورہ یاسین شریف کو, رات میں انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت, حسن خاتمہ, اللہ کی رحمت میں مرے گا. پڑھو قرآن, اور روزانہ اس جمعہ کو سورہ کہف پڑھو. اس کے علاوہ اور جن جن سورتوں کی جو جو فضیلتیں آئی ہیں پڑھنے کی کوشش کرو اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے, لیکن الحمد سے لے کر والناس تک روزانہ تلاوت کا اہتمام کرو. ایک سپارہ, غیر حفاظ ایک سپارہ, اور حفاظ جو ہے وہ تین سپارے, علماء تدبر کے ساتھ, غیر علماء بغیر تدبر کے, لیکن پڑھو تجوید کے ساتھ, اطمینان سے, آہستہ, کوالٹی کا خیال رکھو, کوانٹیٹی کا نہیں. قرآن مجید کی تلاوت, اللہ کا کلام, اور بیٹھو ادب کے ساتھ, وضو کے ساتھ, خوشبو لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کے, اور ایسا سمجھو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میرا اللہ سن رہا ہے, میں اللہ کے کلام کو سن رہا ہوں. میرے بھائیو, اگر میں شاعر ہوتا اور میں کوئی نعت لکھتا, قصیدہ لکھتا, اور ایک بہت بڑی محفل میں یا تنہائی میں کوئی میرا ہی قصیدہ مجھے سناتا ترنم میں, میں کتنا خوش ہوتا. میرا کلام سنایا جا رہا ہے, میرا کلام سنایا جا رہا ہے, یہ میری نظم پڑھی جا رہی ہے, اللہ کا کلام بندہ پڑھے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو کلام اللہ کی تلاوت کی برکت سے, کلام اللہ کو سمجھنے کی برکت سے, اس لیے دروس قرآن کے حلقوں میں بھی بیٹھو, جہاں دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی تلاوت کو سننے سے اور پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے, اور دل جو ہے وہ دل کا زنگ دھلتا ہے, یہ دل کی بارش, یہ بارش ہے جو دل کو دھوتی ہے. اور موت کو بکثرت یاد کرنا, موت کو خوب یاد کرو, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جنازوں کو دیکھو تو ایسا سوچو کہ مجھے بھی اسی طرح ایک دن لے جایا جائے گا, میں بھی اسی دن ایک دن پڑا ہوا ہوں گا اور لوگ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے, مجھے اسی دن اسی طرح قبر میں دفن کر کے لوگ لے جائیں گے, چھوڑائیں چلے جائیں گے. قبر میں دیکھو کہ اس کھڈے میں مجھے بھی آنا ہے. موت کو یاد دلانے والی کتابیں پڑھو, تعلیم کرو گھر میں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی موت کی یاد, ریممبرنس آف ڈیتھ, اسے پڑھو. قبرستان میں جاؤ, قبرستان میں, اور قبرستان میں چاروں طرف دیکھو کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. موت یاد کرو اپنی کہ مجھے مرنا ہے, میں بھی یہاں آنے والا ہوں. اکثر ذکر حادم اللذات, الموت لذتوں سے روکنے والی, لذتوں کو, ناجائز لذتوں کی طرف جو دل چلتا ہے اسے روکنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو, اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. موت, موت کو یاد کرو خوب, موت سے, موت کے ذکر سے گھبراؤ مت, موت کو یاد کرو روزانہ. ہفتے میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ آنکھیں بند کر کے سوچو کہ میں مر گیا ہوں, اب مجھے غسل دے رہے ہیں, مجھے کفن پہنا رہے ہیں, اب مجھے تابوت میں کوفن میں رکھ دیا, اب مجھے اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہے ہیں, مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں, میری نماز جنازہ ہو گئی ہے, اب مجھے اٹھا کر قبر کی طرف لے جا رہے ہیں, اب مجھے قبر میں اتار دیا ہے, میں قبر میں ہوں, اوپر سے مٹی ڈالی جا رہی ہے, اندھیرا ہو گیا ہے. یہ سوچو کہ میں مر گیا ہوں. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرنے کا تصور پیدا کرو. دو چیزیں بتائی, کیا قرآن مجید کی تلاوت, اس سے بھی دل دھلتا ہے, یہ بھی بارش ہے, اور موت کا کثرت سے ذکر, موت کو کثرت سے یاد کرنا, اس سے بھی دل دھلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, ان ھذہ القلوب تسدؤ, یہ دل جو ہے ان پر زنگ چڑھ جاتا ہے, رسٹ آ جاتا ہے ان پر, ان دلوں کے اوپر دل بیمار ہو جاتے ہیں. کما یسدؤ الحدید, جیسے کہ لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے, میٹل کے اوپر رسٹ آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وما جلا اوہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ دلوں کے اوپر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو ان کو چمکانے کا کیا طریقہ ہے, ان کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں, کثرت ذکر الموت, موت کو بکثرت یاد کرنا, تلاوت القرآن, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ پانچ چیزیں ہیں, ان پانچ چیزوں کو کرنا ہے. ابھی دو چیزیں اور باقی ہیں, پانچ چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. نمبر دو, رونا. نمبر تین, اللہ کا ذکر. نمبر چار, تلاوت کلام اللہ. نمبر پانچ, موت کو بکثرت یاد کرنا. نمبر چھ, ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کا دل قلب سلیم ہے, جن کا دل مردہ بھی نہیں ہے, بیمار بھی نہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنا. کیوں بھائی؟ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے وہی ہوگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, کہ ان کے دل میں ذکر رچ بس گیا ہے, اور رچ بس کر کے وہ ذکر کیا ہو رہا ہے, جسم میں پھیل چکا ہے, اور پھیل کر دائیں بائیں آگے پیچھے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو بھی اس ذکر سے فیضیاب کرتا ہے. تو جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو ان کے ذکر کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا, جس کے نتیجے میں آپ کا دل بھی دھلے گا. اور وہ دل دھل رہا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آخرت یاد آتی ہے, اللہ یاد آتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی یاد آتی ہے, کچھ آخرت کے لیے کرنے کے ارادے ہوتے ہیں, ہمت پیدا ہوتی ہے, ہمت. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمت ملتی ہے, ہمت, کہ پہلے جو چیز ناممکن نظر آتا تھا ان کی صحبتوں سے اٹھنے کے وقت آدمی ایسی ہمت لے کر بیٹھتا ہے کہ نو آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول, میں بھی کر سکتا ہوں, کروں گا انشاءاللہ. جو کل تک یہ سوچتا تھا کہ نہ 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 ولایت کا نہیں, میں کروں گا, ہمت ملتی ہے کرنے کی. میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بیان کیا تھا گزشتہ مجلس میں, کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ ایسا یہ فرماتے تھے کہ فیضان شیخ بصورت ہمت نظر آتا ہے, کہ کہیں اور آدمی ہوتا ہے اور ہمت ہے مشکل کام میں بھی کہ نا ہوگا اور کریں گے یہ کام, یہ ہمت, یہ فیضان شیخ ہوتا ہے, اور یہ شیخ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور شیخ کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. توجہ برزخی نصیب ہوتی ہے, وہاں سے فیض ملتا ہے, اسی لیے شیخ کے مرنے کے بعد بھی اسے بہت زیادہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ چھ چیزیں ہوئی کل, چھ چیزیں, یہ دل کی چھ بارشیں, یہ دل کو صاف کرنے کے چھ نمبر, اور اس کے ساتھوں آخری آخری ہے مجاہدہ. مجاہدہ یعنی دل کو رگڑنا اور رگڑ کر صاف کرنا, مجاہدہ مجاہدہ. دل خواہش کی طرف جائے تو روکو. عمل دو قسم کے ہیں, اختیاری غیر اختیاری, اختیاری اور غیر اختیاری. کچھ وہ ہیں کہ جن پر آپ کو کنٹرول ہے, کچھ وہ ہے جس آپ کو غصہ آ گیا آپ کو کنٹرول نہیں ہے, غصے کو آپ کوئی کنٹرول نہیں, غصہ آ گیا لیکن اب غصے کے نتیجے میں گالی بولنے کا ارادہ ہوتا ہے, اس پر آپ کو اختیار ہے, اسے کنٹرول کرو. غصہ آ گیا آپ کنٹرول, یہ آپ کے اختیار سے باہر, لیکن مارنے کا ارادہ ہوا ہاتھ کو روک لو, مجاہدہ کرو. نامحرم عورت کو دیکھنے کا ارادہ ہوا نظر جھکا لو. آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بچا بچا کے نہ رکھ کے یہ آئینہ ہے, بچا بچا کے نہ رکھ کے یہ آئینہ ہے. دل نے چاہا کہ میں شراب پی لوں تو شراب دے دیا, کہ دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. دل نے چاہا کہ زینا کر لوں, کر لیا, دل نہیں ٹوٹ, اس لیے کہ زینا نہیں کروں گا تو دل ٹوٹے گا میرا, دل ناراض ہوگا, دل کو تکلیف ہوگی, ہوتا ہے نا, آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرنا پڑے تو دل ٹوٹتا ہے. دل نے چاہا کہ یہاں جھانکوں یہاں جھانکوں, کر لیا, دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ بچا بچا کے نہ رکھ کے یہ آئینہ ہے, بچا بچا کے نہ رکھ کے یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. آئینہ میرر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ویلیو ختم ہو جاتا ہے, کراک پڑ جاتا ہے, ویلیو ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ دل کا آئینہ ایسا ہے کہ اس میں جتنے کراکس آئیں گے اللہ کی نظر میں اتنا ہی وہ ویلیوبل ہوگا. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس اللہ نے یہ آئینہ بنایا ہے, جتنی مرتبہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی زیادہ بلوڈ ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں. یہ ہے مجاہدہ. توڑو دل کو, توڑو دل کو, توڑو. یہ آخری چیز ہے, ساتویں چیز مجاہدہ. اور اصل چیز یہی ہے, اصل چیز یہی ہے, لیکن اس پر لانے کے لیے وہ شروع کی چھ چیزوں کی محنت ہے. اصل چیز یہ ہے مجاہدہ, اس کے لیے وہ شروع کی چھ چیزیں, اور وہ شروع کی چھ چیزیں پر لانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر توبہ کر کے نفس کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑوا دو کہ آج سے ہمارا نفس آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے جدھر لے جائیں گے ہمیں منظور ہے، آپ جو کرنے کے لیے کہیں گے ہمیں منظور ہے. یہ ہے بیمار دل کو تندرست بنانے کا طریقہ، مردہ دل کو زندہ بنانے کا طریقہ، اندھے دل کو، زنگ آلود دل کو، ٹیڑھے دل کو، سخت دل کو، قلب سلیم، صاف ستھرا دل، چمکدار دل بنانے کا طریقہ. کہ سات کام کرے، سات کام، سات کام کرے، اور ان سات کاموں کے لیے کسی کو اپنے اوپر مقرر. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے کہ مجھے عالم بننا ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ بیٹا یہ تو بہت آسان ہے، آپ نحو پڑھ لو، آپ صرف پڑھ لو. اگر کوئی مجھے پوچھے کہ کیا عالم بننے کا طریقہ کیا ہے، میں کہ بہت آسان ہے، نحو پڑھ لو، صرف پڑھ لو، بلاغت پڑھ لو، فقہ پڑھ لو، عربی ادب پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اس کے متعلقات کو پڑھ لو، اور آپ عالم ہو گئے. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں نا کہ اب میں نے چونکہ کہہ دیا ہے تو یہ خود ہی سب ہینڈل کر لے گا، یہ آگے پوچھے گا کہ یہ سب میں کیسے کروں، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیجیے، اور داخلہ لے کر مدرسے والے جو آپ کے لیے نظام بنائے اس نظام پر آنکھ بند کر کے چلیے تو انشاءاللہ 6 سال میں آپ عالم بن جائیں گے. تو کرنے کے یہ سات کام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود ہی ان سات کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. ان سات کاموں کو کرنے کے لیے اس کا بھی، یہ تزکیہ کا بھی، قلب سلیم بنانے کا بھی ایک مدرسہ ہے جسے خانقاہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک مدرس اور معلم ہے جسے شیخ کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں. اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، صاحب دل ہے وہ جس کا قلب سلیم ہے، وہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائے گا، آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں لائے گا، اور ان 6 چیزوں کو لا کر، 6 چیزوں کو آپ کی زندگی میں لا کر، آپ کے قلب کو ذکر اللہ سے منور کر کے، رذائل کو نکال کر خسائل سے آراستہ کر کے آپ کے دل کا تزکیہ کرے گا، جس کے نتیجے میں آپ کا قلب قلب سلیم ہو جائے گا. مجاہدہ وہ کروائے گا، جہاں مجاہدہ کرنے میں دشواری پیش آئے گی وہ آپ کو مراقبے بتلائے گا، وہ آپ کو سوچ بتلائے گا، وہ آپ کو کسی مخصوص ذکر پر محنت کرنے کے لیے کہے گا، وہ آپ کو تصورات بتلائے گا کہ ایسا تصور کرو، ایسا سوچو. کبھی اس کے ہنسنے سے کام ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ڈانٹنے سے کام ہو جاتا ہے، کبھی اس کے تماچا مارنے سے کام ہو جاتا ہے، کبھی اس کے مجلس سے اٹھا دینے سے کام ہو جاتا ہے. یہ ایک برکت رکھی ہے اللہ تعالی شانہ نے، برکت رکھی ہے. اس کی نصیحت جو ہے بہت کارگر ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان جو ہے وہ بھی ذکر اللہ سے تر و تازہ ہوتی ہے، تو اس کی نصیحت ذکر اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے دل کے اندر فلاں گناہ کا جذبہ پا رہا ہوں، فلاں گناہ کا جذبہ پا رہا ہوں، بار بار خیال آ رہا ہے فلاں گناہ کرنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحت فرمائی، نصیحت فرمائی، وہی نصیحت اگر ہم کریں تو فائدہ ہوگا اتنا ہی، نصیحت فرمائی، اور نصیحت کرنے کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس لیے کہ یہاں بیماری تھی نا، سینے پر ہاتھ مارا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے قلب کو پاکیزہ بنا دے. اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اسے پاکیزہ، زنا کا خیال آ رہا تھا، زنا کا خیال، کچھ نصیحتیں کی، نصیحتیں، نصیحت میں بھی کیا، سمپل نصیحت، سمپل نصیحت، مجھے زنا کا جذبہ ہے، مجھے اجازت دے دیجئے آپ، میں کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اب تک تو بچایا ہے لیکن نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر یہ کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو توبہ توبہ، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے تو؟ کہا کہ نہ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہا پھر جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہے, لیکن بیوی نہیں اور ماں نہیں اور بہن نہیں تو کسی کی بیٹی تو ضرور ہے. تو وہ ہمارے زمانے جیسا بگڑا ہوا دور نہیں تھا نا, یہ تو صحابی تھے. اگر ہمارے زمانے میں کسی شخص کو کہے تو وہ کہے گا کہ اپنی بہن کے ساتھ تو میں کسی کو ایسا کام نہ کرنے دوں, رہی بات دوسروں کی وہ کسی کی بہن ہوگی وہ مجھے اس سے کیا لینا دینا. لیکن نہیں, صحابی پر اس کا اثر ہوا, اثر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نصیحت کا اثر تو ہو چکا ہے لیکن اب مہر لگا دینی چاہیے, مہر. تو سینے پہ ہاتھ مارا, یہ توجہ والا ہاتھ مارا زور سے, اور مار کر کے کہا کہ اللہم طہر قلبہ, یہ اللہ اس کے سینے کو اس گندگی سے پاک فرما دے. وحسن فرجہ, اور سینے کو پاک کر کے آج کے بعد اس کی شرمگاہ کو بالکل محفوظ کر دے کہ یہ غلط کام کرے ہی نہیں. اور وغفر ذنبہ, یہ اللہ اس کی جو کچھ بھی لغزشیں ہیں اسے معاف فرما دے. بس اتنا کرنا تھا کہ ایسا علاج ہو گیا, ایسا علاج ہو گیا کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کی نگاہ بھی کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھی. چھ کام ہے, چھ کام کیا ہے؟ نمبر ایک, توبہ اور استغفار. خوب کرو توبہ, جھوٹا موٹھا بھی کرو مگر کرو توبہ, استغفار خوب پڑھو. نمبر دو, رونا, رو اللہ کے خوف میں, رو جہنم کے خوف میں, رو قبر کے خوف میں, رو اللہ کی پکڑ کے خوف میں, رو اللہ کی محبت میں, رو. یہ سوچ کر رو کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار دی. اپنی سستی کاہلی پر رو, خلوت میں بیٹھ کے رو, مسجد میں بیٹھ کے رو, دعا میں ہاتھ اٹھا کر رو. رونا, اس کی محبت میں رو, رونا. نمبر تین, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر خوب کرو. مسنون دعائیں پڑھو, تسبیحات پڑھو, پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مسنون دعائیں پڑھو, قرآن کی تلاوت تو آگے آ رہی ہے وہ بھی ذکر اللہ میں ہے, خوب کرو ذکر اللہ. اور اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کر کے شیخ سے ذکر لے کر سیکھو تاکہ زبان بھی ذاکر ہو جائے, قلب بھی ذاکر ہو جائے, جسم کا رواں رواں ذاکر ہو جائے, جسم کا رواں رواں ذاکر ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی اسے کھا جاتی ہے, مٹی اسے کھا جاتی ہے, مٹی اسے کھا جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں کے جسم صحیح سالم نکلتے ہیں. تو کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر پر اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ زبان سے ذکر پیوست ہو جاتا ہے سینے میں, سینہ رچ بس جاتا ہے اور وہاں سے وہ پھیلتا ہے, اور پھیل کر جسم کے روئے روئے اور جسم کے بال بال میں ذکر چلا جاتا ہے. تو جس چیز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کو مٹی کیسے کھائے گی؟ کثرت ذکر, ذکر اللہ خوب. اور نمبر چار, تلاوت کلام پاک کا بہت زیادہ اہتمام, ایک ایک پارا, دو دو پارے, تین تین پارے پڑھو. اور نمبر پانچ, موت کو بہت زیادہ یاد کرو, ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم جاؤ قبرستان اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو. ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان میں مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نہیں, مردوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اور خود فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے جاؤ. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها, تم قبرستان میں جاؤ کیوں؟ فانها تذکرکم الموت, اس لیے کہ وہ تمہیں تمہاری موت کی یاد دلائے گی قبرستان کی زیارت. فانها تذکرکم الموت, اور جب تمہیں موت یاد آئے گی, وہ تو زہدکم الدنیا, تو تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی, دنیا سے تم دور رہیں گے. اور یہ معاصی, یہ بھی دنیا کا حصہ ہے. نمبر چھ, صحبت صالح, ایسے لوگوں کی بری صحبت سے بچنا, برے ماحول سے بچنا, اچھے ماحول کو اختیار کرنا, اچھی صحبت کو اختیار کرنا, اس میں بھی ایسے لوگوں کی صحبت جو اولیاء ہیں, جن کے بارے میں حسن ظن ہے امت کا کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ مشائخ میں سے ہیں, ان کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو گیا ہے, اس لیے کہ جب ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتے، وہ اثر ہوتا ہے ان کا، اللہ یاد آ جاتا ہے، تو ذکر ہمارے دل میں پیوست ہوگا. اور نمبر سات، مجاہدہ. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کی مخالفت. نفس کی مخالفت کر کے فرض پورا کرو، نفس کی مخالفت کر کے واجب پورا کرو، نفس کی مخالفت کر کے حرام سے بچو، نفس کی مخالفت کر کے مکروہ تحریمی سے بچو، اور نفس کی مخالفت اوپر والے درجے میں بھی کرو، اور نفس کی مخالفت کر کے سنت پر عمل کرو، نفس کی مخالفت کر کے مستحب کو بجا لاؤ، اور نفس کی مخالفت کر کے نفل کو بھی کرو. اصل یہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ آئے گا اوپر والی چھ چیزوں سے، اور ان چھ چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کہ یہ چھ چیزیں کیسے مضبوطی کے ساتھ زندگی میں آ جائے، اور مجاہدے کا سلیقہ ہمارے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ہمیں شیخ چاہیے، شیخ مربی چاہیے. مربی. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ سے پوچھا کہ اکاؤنٹنٹ بننے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ فلاں فلاں چیزیں پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور میں ایسا کہوں کہ ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا، آپ سمجھ میں آ گیا اکاؤنٹنٹ کیسے بننے کا ہے. آپ کہیں گے ذرا دوسری بات بھی سن کر جاؤ، یہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، اس لیے کہ میں اور میرے جیسے لاکھوں اکاؤنٹنٹ پوری دنیا میں ہیں، ان میں سے کوئی اکیلا نہیں بن سکا ہے، وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے. تو یہ کورس تو بتا دیا، اب کہیں گے ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، نہیں، اس کے لیے بھی ماہرین ہیں، پروفیشنل ہیں، ماہرین اور پروفیشنل، ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کو اپنا شیخ بناؤ، ان کی مجلس میں بار بار جاؤ. اس لیے کہ چھ پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ وہ بھی ہے، بار بار مجلس میں جاؤ، اور بار بار مجلس میں جا کر کے ان کے رہنمائی میں ذکر اللہ سیکھو، اور ذکر اللہ کو دھن اور دھیان کے ساتھ کرو، مر مٹو، اور اپنے دلوں کو صاف کرو تاکہ مجاہدہ آسان ہو جائے. اور جب مجاہدہ آسان ہو جائے گا تو مجاہدے کے نتیجے میں پھر یہ دل جو ہے وہ صاف ہوگا، صاف ہوگا. آئینہ بنتا ہے لاکھ، آئینہ بنتا ہے دل جب، آئینہ بنتا ہے لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، لاکھ رگڑے جب کھائے گا دل تب جا کر کے یہ دل آئینہ بنے گا. کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اور پھر جب رگڑے کھاتا ہے، پہلی چھ چیزوں کے نتیجے میں رگڑے کی ہمت ہوتی ہے، رگڑے کھاتا ہے، وہ چھ چیزیں بھی ساتھ میں چلتی رہتی ہے، تو پھر دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. تو میرے بھائیو، اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنایا. حضرت فرماتے تھے کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اس لیے کہ جب کسی صاحب دل کی صحبت ملتی ہے تو اس کے اندر یہ سات چیزیں آ جاتی ہیں، اور جب یہ سات چیزیں آ جاتی ہیں تو مرنا بھی آ گیا، جینا بھی آ گیا. نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، کتابوں سے بھی دین پیدا نہیں ہوتا، واز و نصیحت سے بھی دین پیدا نہیں ہوتا، پیسے سے بھی دین پیدا نہیں ہوتا، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کی نظر، بزرگوں کی صحبت، ان کی نظر. تو جب یہ صحبت اور نظر، تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر یہ سات چیزیں زندگی میں آ جاتی ہیں. اس لیے یہ محنت کر کے دل کو ذاکر بناؤ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر. ہیں کسی شیخ سے وابستہ ہو کر، مرید ہو کر، ہر دم اللہ اللہ کر، یعنی اس پر آؤ دھیرے 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 دھیرے، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. اب یہ سینہ جب نور سے بھر جائے گا، غفلت نکل گئی، اب یہ دل سلامتی والا ہو گیا جب نور سے بھر گیا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. کسی شیخ کے ساتھ رہ کر نور سے سینہ بھر گیا تو اب جینا بھی آ گیا، مرنا بھی آ گیا. اب جیے گا تو اس کی مرضی کے مطابق، مرے گا تو اس کی مرضی کے مطابق. تو ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. تو اس کے اس کا ہو کر جینے اور اس کا ہو کر مرنے کا سلیقہ کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. وکونوا مع الصادقین، اور یہ بچنے کا سلیقہ کہاں سے ملے گا تم کو؟ یہ مجاہدے کا سلیقہ اور مجاہدے کی ابیلٹی کہاں سے آئے گی؟ تقوی والوں سے، اہل اللہ سے، صاحب دل لوگوں سے، قلب سلیم والوں سے. اسی لیے آگے کہا کہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ رہو، مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے قلوب قلوب سلیمہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور قلب سلیم کے سلسلے میں جو باتیں اللہ تعالی شانہ نے محض اپنی توفیق سے بیان کروائی ہیں، اللہ تعالی اسے قبول فرما لے میرے حق میں بھی، آپ سب دوستوں کے حق میں بھی. اور یہ قلب سلیم کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اسے اللہ تعالی شانہ تقریری شکل میں، تحریری شکل میں قیامت تک زندہ رکھے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی شانہ اپنے ہزاروں لاکھوں بندوں کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم بنائے، اور میرے لیے سب کو صدقہ جاریہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكا، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين.
اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.